الحمد لله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سورة آل عمران اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو وہ جنت جس کا طول اور عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ متقین جو تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں اللہ ایسے نیکوکار بندوں سے محبت کرتا ہے یہاں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور اہل اسلام سے جس چیز کا تقاضا کیا کہ وہ اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کریں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، اور اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور تگودو کرتے رہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت اسے حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اسے حاصل ہو جائے، لیکن اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کہاں تک قربانیاں دے رہے ہیں، کہاں اپنے آرام کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب نیکیوں کا معاملہ، حاصل کرنے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ سورہ حشر میں بھی اللہ رب العالمین نے ہم سے یہی تقاضا کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر نفس یہ سوچ رکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کچھ جمع کر رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں پر حساب و کتاب کیا جائے گا۔ ہر ایک شخص کو موت آنی ہے، کسی کو موت سے فرار حاصل نہیں ہے، لیکن ہم اس کے لیے کون سی تیاریاں کر رہے ہیں؟ یہ جو شب و روز گزر رہے ہیں، وہ کون سی نیکیاں کر رہے ہیں؟ وہ کون سے ایسے اعمال کر رہے ہیں جس کی بدولت اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اللہ رب العالمین کی جو جنت ہے اس کو حاصل کرنے والے بن جائیں؟ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باردو بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں جلدی کرو، فستکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات میں جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس طرح کے فتنے ہوں گے۔ یصبح المؤمن ویمسی کافرا، ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام میں مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے دین کو بیچ دیا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیاوی مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی آسائش کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی آرام کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح دین اسلام کو بیچا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے فرمایا تھا، باردو بالاعمال الصالحہ، کہ تم نیک اعمال میں جلدی کرنا۔ کیا واقعتاً ہم نیک اعمال میں جلدی کر رہے ہیں؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کتنے اوقات لگاتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنا تن من دھن ہر چیز اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دی، اللہ کی جنت اور اللہ کی مغفرت کو چاہنے والے بن گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اور اس کی جنت کے حصول میں لگا دیا، نہ اپنی جان کی پرواہ ہے پرواہ ہے تو اللہ رب العالمین کی جنت کی پرواہ ہے، اس کے حصول کے لیے محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، جنگ احد کا سماں ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں ان مشرکین سے قتال کروں تو میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فی الجنہ، تم جنت میں جاؤ گے۔ اس شخص کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں اس نے ایک طرف رکھی اور وہ لڑنے کے لیے نکلا، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گیا۔ یعنی اس نے اتنا وقت بھی نہیں لگایا کہ وہ جو کھجوریں اس کے پاس تھیں وہ اسے کھا لیتا، یہ بھی اس نے پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان سے لڑو گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ اس نے وہ کھجوریں رکھ دی اور اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے جنت کے حصول کے لیے اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کے لیے محنتیں کی، اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ رب العالمین کے لیے کھپا دی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب اپنے گھروں میں آرام سے سوئے رہیں صبح سے لے کے شام تک، اور شام سے لے کے صبح تک اپنی دنیاوی زندگیوں میں مصروف رہیں، اپنے آرام اور آسائش کے لیے محنتیں کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین کی جنت اور مغفرت ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ام حسبتم من تدخل الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی اللہ کی تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین قلوا من قبلکم، حالانکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے تو اس معاملے میں، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان پر تو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی ہیں اور یہاں تک کہ وہ اس میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اس زمین پر اولو العزم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ بھی یہ کہہ اٹھے اور ایمان والے بھی، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ہم تو آرام سے اپنے بستروں پر سوتے ہیں۔ اللہ کا دائی اللہ کی پکار پکارتا ہے، اس پکار پر ہم لبیک نہیں کہتے۔ اللہ کا دائی آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ہمیں آواز نہیں آتی یا آواز آتی ہے تو اس پہ لبیک نہیں کہتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت ہمیں یوں ہی مل جائے گی۔ اللہ کے بندوں، ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہمیں تگودو کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اپنے آرام کو قربان کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انس بن نضر جو ہے وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر آئندہ مجھے موقع ملا تو ضرور میں ایسا کروں گا۔ الغرض وہ موقع ان پر آ پہنچا کہ جب احد میں انہوں نے دیکھا، اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی اے اللہ جو مومنین سے سرزد ہوا ہے میں اس پہ تیرے سے معذرت کرتا ہوں, اور جو کافرین جو مشرکین جو کر رہے ہیں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں. یہاں تک کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے سامنا ہوا, وہ کہنے لگے اے سعد تم کہاں جا رہے ہو, مجھے تو احد کے اس پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں وہ نہ کر سکا جو انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا, وہ دشمن کی صفوں کے اندر گھس گئے اور ان سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, ان کے چہرے سے انہیں نہیں پہچانا گیا بلکہ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا, ان کے جسم پر 80 سے زائد جو نشانات تھے زخم کے, اندازہ لگائیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی جنت اور اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی. اللہ نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں سبقت کرو, نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ, کیونکہ یہی وہ نیکیاں ہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام میں آئیں گی, یہی وہ نیکیاں ہیں جس کی بدولت ہمارے جو اوزان ہیں وہ پلڑا ہمارا بھاری ہو جائے گا, اور یہ وہ نیکیاں ہیں جسے ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں. اس عمل کے لیے اس نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھی ہیں اور جو آخرت میں ہماری ساتھی ہیں. صحیح مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ, میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, اہلہ و مالہ و عملہ, اس کے گھر والے, اس کا وہ مال جو اس نے ساری زندگی کمایا اور وہ عمل جو اس نے ساری زندگی کیا, دو چیزیں لوٹ آتی ہیں. فیرجع اثنان, اہلہ و مالہ, اندازہ لگائیں ہمارے سارے اوقات اپنے گھر والوں کے لیے ہیں, ہمارے اپنے عزیز و اقارب کے لیے ہیں, اپنے خاندان والوں کے لیے ہیں, ساری محبتیں ان پر نچھاور کرتے ہیں, اور یہ وہ محبت ہے جو قبر میں ہمیں دفنا کر واپس چلی جا رہی ہے. فیرجع اثنان, دو چیزیں لوٹ جاتی ہیں, اہلہ اس کا گھر, گھر والے, وہ مالہ وہ مال جو اس نے ساری زندگی کمایا. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ اللہ کا دائی بلاتا ہے آؤ اللہ کے دین کے لیے نکلیں, آؤ اللہ کے دین کی ترویج کے لیے نکلنا ہے, اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. اپنے مال اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے وہ وقت جو کچھ بھی ہم نے لگایا نہ وہ مال کام آیا نہ وہ گھر والے کام آیا, دونوں چیز لوٹ آئی. وَيَبْقَى وَاحِد, ایک چیز رہ جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ وَعَمَلُهُ, اس کا عمل جو اس نے ساری زندگی کیا, وہ عمل جسے ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور قیامت کے دن اگر اس کے اوزان کے لیے وہ نیکیوں میں اس کے اوزان بھاری ہو جائیں گے, یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ, اور اگر ان کی اس کی تولے جو ہیں وہ ہلکی ہو گئیں, ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ اٹھایا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. نیکیاں کریں گے تو قیامت میں کام آئے گی, نیکیاں نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اوزان ہلکے پڑ جائیں گے اور ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہمارا شمار ہوگا, یہاں تک کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کمتر نہ سمجھیے, جب کبھی بھی موقع ملے اسے کر گزریے. اللہ رب العالمین بہت قدردان ہے, آپ نیکی کریں گے اللہ رب العالمین اس کی قدردانی کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. چھوٹا ذرے برابر بھی اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ رب العالمین لے آئے گا, اور اگر کوئی برا عمل کرتے ہیں تو وہ بھی قیامت کے دن آپ کے سامنے آ جائے گا. کسی بھی نیکی کو کمتر اور حقیر نہ جانیے, بلکہ اسے کر گزریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں ہے, کہ ایک شخص چلا جا رہا تھا, اس نے راستے میں ایک ایزا دینے والی ٹہنی کو دیکھا کانٹے دار, اور اسے اس نے فأخذہ, اس نے اسے اٹھا لیا. فیشکر اللہ فغفر له, اللہ رب العالمین نے اس کی اس بات پر قدردانی کی, اس نیکی پر اللہ رب العالمین نے قدردانی کی, یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی. کتنی کم تر نیکی ہے, لیکن اللہ رب العالمین, ان اللہ یحب المحسنین, اللہ رب العالمین نیکوکار بندوں کو پسند فرماتا ہے. آپ نیکی کر کر تو دیکھیے, اللہ رب العالمین کے لیے آگے بڑھ کر تو دیکھیے, اللہ رب العالمین آپ کے لیے اپنی رحمتیں نجاور کر دے گا. نمازوں کے معاملے میں ہم کیا دیکھتے ہیں, ہمارا کیا حال ہے؟ نمازوں کی ادائیگی جو ہے ہمیں جماعت کے ساتھ کرنی ہے, وہاں پر ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقریباً 18 مرتبہ اقام الصلاۃ کے الفاظ استعمال کیے ہیں, کہ صلاۃ کو قائم کرو, نماز کو نماز کے وقت پر ادا کیجئے, اور جماعت کے ساتھ اسے پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیجئے, اور ایسی جگہوں پر جہاں پر جائے صلاۃ موجود ہیں یا مساجد موجود ہیں وہاں پر نماز کی ادائیگی کیجئے. یہ عمل آپ کرائے گا نہیں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں ہیں, صلاۃ الجماعتی صلاۃ الرجل فی جماعت, ایک وہ شخص ہے جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے, دوسرا وہ شخص ہے جو گھر میں یا بازار میں اکیلا نماز کی ادائیگی کرتا ہے. وہ 25 ضعفا, جو شخص جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر رہا ہے اسے 25 درجے زیادہ فوقیت حاصل ہے, اور دوسری روایت میں ہے 27 درجے زیادہ فوقیت حاصل ہے. اندازہ لگائیں, ایک نماز ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کی اور 27 درجے ہمیں زیادہ فضیلت حاصل ہوئی, تو یہ ہمارے نیکیوں کا جو خانہ ہے اس کے اندر اس کا اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. اللہ کے بندوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم میں ہے, من صلى العشاء فی جماعۃ فکأنما قام نصف اللیل, جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گویا کہ اس نے آدھی رات کے قیام کیا, آدھی رات کے قیام کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل, اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی گویا کہ اس کو پوری رات قیام الليل کا ثواب ملا. آپ نے دو نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی ہیں, مشکل سے آپ کا آدھا گھنٹہ صرف ہوا اور آپ اپنے بستروں پر سو گئے جا کر, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی کہ گویا کہ آپ نے پوری رات کا قیام کیا, آپ اپنے بستر پر سو رہے ہیں لیکن آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس شخص نے پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے. یہ وہ اعمال ہیں جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی جنت کے طالب بن سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے. جب کبھی بھی ملتے ہیں یا جدا ہوتے ہیں تو ہمارا ملنا اور بچھڑنا سوائے غیبت کے, سوائے ایک دوسرے کی برائیوں کے, پیٹ پیچھے برائیاں بیان کرنے کے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے بندوں, ہم تو اپنے اعمال میں اضافہ نہیں کر رہے بلکہ اس جگہ پر اضافہ کر رہے ہیں جہاں ہمارا ٹھکانہ برا ہو سکتا ہے. اللہ کے بندوں, ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا اور اللہ رب العالمین کی جنت اور اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 25 ضعفاً, اسے 25 درجے زیادہ فوقیت حاصل ہے جو جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ من توضع فاحسن الوضوء, کہ اس نے اپنے گھر میں وضو کیا اور کامل وضو کیا, احسن وضو کیا. یہ وضو بھی بہت معمولی عمل نہیں ہے بلکہ یہ وہ عمل ہے کہ اگر ہم اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں, خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں, دلی آمادگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں, تو یہی عمل کرنے پر اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت اور وہ فضائل بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے علاوہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے نکلیں گے تو یہ تمام ثواب جو ہے وہ علیحدہ ہیں اس کے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں ہے, من توضع فاحسن الوضوء, کہ جس نے وضو کیا اور کامل وضو کیا, احسن وضو کیا, خرجت قطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره, اگر اس نے احسن وضو کیا, کامل وضو کیا, اس وضو کرنے پر اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے کے جو گناہ ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں. اور دوسری روایت میں, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور نماز کی طرف جانے کا اور باجماعت نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اس کے علاوہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی جنت کو حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں ہیں, ان امتی يدعون يوم القيامه غرا محجرين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم من يطيل غرته فليفعل. قیامت کے دن میری امت کے لوگوں کو وضو کی سفیدی اور چمکداری کی وجہ سے بلایا جائے گا, تو تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی سفیدی اور چمکداری زیادہ ہو, اسے چاہیے کہ وضو کے اعضاء کو دھونے میں اور زیادہ طوالت اختیار کرو, یعنی کوہنی تک دھونا ہے. جہاں تک ہم سوچ سمجھتے ہیں کہ ہماری سفیدی اور چمکداری زیادہ ہو جائے, وہ روشنی دور سے نظر آئے, تو ہم کوہنی سے جہاں تک اوپر سمجھتے ہیں وہاں تک اس کو دھوئیے. بالکل اسی طرح ٹخنے سے اوپر تک جہاں تک ممکن ہو سکے آپ اس روشنی اور چمکداری کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس عمل کو کرنا ہوگا. اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے, سمعت خلیلی, میں نے اپنے خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء, مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کے پانی پہنچتا ہے. اندازہ لگائیں, قیامت کے روز زیورات پہنائے جا رہے ہیں آپ کے اس عمل پر جو آپ معمولی سمجھتے ہیں. آپ کی نماز سے پہلے کا جو عمل ہے وضو, اس کے لیے تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء, مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک کہ آپ کے وضو کا پانی پہنچے گا. اور یہی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, السلام علی, کہتے ہیں ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور یہ فرمایا, السلام علی دار قوم مؤمنین, سلامتی ہو اے مومنین کے گھر والوں. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ, اور ان قریب جو ہے ہم تم سے ملاقات کریں گے جب اللہ رب العالمین چاہے گا. وَدِتُّ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانُنَا, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں سے ملاقات کریں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال انتم اصحابی, تم تو میرے اصحاب ہو, اور میرے جو بھائی ہیں وہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بعد میں آنے والوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس, تم میں سے کسی شخص کے پاس کئی سیاہ گھوڑے ہوں اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں جو سفید کلیان والے پیٹ والے گھوڑے ہوں, ان سیاہ گھوڑوں میں کیا وہ ان سفید گھوڑوں کی پہچان نہیں کر لے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا, ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو شخص ہیں وہ ضرور ان کی پہچان کر لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غرم محجرین من آثار الوضو, میری امت کے لوگ اپنی جو وضو کی روشنی اور چمکداری کی وجہ سے پہچانے جائیں گے, اور اس کی وجہ سے انہیں بلایا جائے گا. وَأَنَا فَرَتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ, اور میں حوضِ کوثر پر ان کا استقبالی ہوں گا. اندازہ لگائیں آپ کہ آپ کا یہ معمولی عمل ہے جسے آپ معمولی سمجھتے ہیں, آپ اسے بہترین طریقے پر کرے جائیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر آپ ہمارے استقبالی ہوں گے. اس سے بڑی فضیلت, اس سے بڑی جو چاہت ہے ایک مومن کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ الغرض فرمایا کہ وہ بہترین وضو کر کر اپنے گھر سے نکلتا ہے, لا یخرجہ الا الصلاۃ, اس کی غرض و غایت یہی ہوتی ہے کہ وہ نماز ادا کرے گا اور جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرے گا. لم یخط خطوۃ الا رفعت له بها درجہ وحطت عنہ بها قطیعہ, اس کے ہر قدم پر اللہ رب العالمین اس کے درجے کو بلند کرتا ہے, اور ہر قدم پر اس کی خطاؤں کو مٹاتا ہے. کیسا بہترین عمل ہے با جماعت نماز کا. آپ بہترین وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ با جماعت نماز کی ادائیگی کریں گے, ہر قدم پر اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند کر رہا ہے, اور ہر قدم پر اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو مٹا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو سلمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ ٹکڑے زمین کے خالی ہوئے ہیں, وہ انہیں حاصل کرنا چاہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, جب انہیں معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا, اے بنو سلمہ, کیا تم مسجد کے قریب یہاں پر رہائش اختیار کرنا چاہتے ہو یا اس زمین کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا, ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا, اے بنو سلمہ, تمہارے جو قدم ہیں, قدم اللہ رب العالمین کے پاس لکھے جاتے ہیں, یہ ان کا مسجد کی طرف آنا اور مسجد سے واپس جانا اللہ رب العالمین کے پاس لکھا جاتا ہے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے, کہ ایک شخص تھا کہ جو نماز میں, پانچوں نماز میں جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا تھا, اور وہ وہاں پر آتا تھا, ان سے کہا گیا کہ تم آنے کے لیے جو تم سخت اندھیرے میں آتے ہو یا گرمی میں آتے ہو, تو تم کوئی سواری لے لو. تو اس شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرا آنا اور میرا واپس جانا یہ دونوں اپنے پاس لکھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارا آنا اور تمہارا واپس جانا یہ تمام قدم اپنے پاس لکھ لیے ہیں. لم یخطا خطوة الا رفعت له بها درجہ وخطت عنها بها قطیعہ. آپ کے ہر قدم پر آپ کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے اور ہر قدم پر اللہ رب العالمین جو ہے ہماری خطاؤں کو مٹاتا ہے. اور جب ہم نماز کے لیے پہنچتے ہیں, جب تک ہم نماز کے انتظار میں رہتے ہیں گویا کہ ہم نماز میں ہیں. یہاں آنے کے بعد ہر ایک شخص کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ بس آئے امام اور نماز کی ادائیگی ہو جائے. اللہ کے بندوں, جب تک ہم انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ آپ نماز میں ہیں. اور جب نماز کی ادائیگی کر لیتے ہیں فَإِذَا صَلَّى, جب تک ہم نماز کی ادائیگی کر کر اس جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اللہم صل علی اللہم ارحمہ, اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما. یہ آپ کی, یہ جو ہمارا عمل ہے باجماعت نماز کا, اس کی بدولت یہ تمام تر فضائل حاصل ہو رہے ہیں. ایسے تمام تر چیزیں, قرآن مجید کی تلاوت ہے, باجماعت نماز کی ادائیگی ہے, وضو ہے, مسواک ہے, اور دیگر جو اعمال ایسے ہیں جن کی بدولت ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی جنت اور اس کی مغفرت کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا لی ولکم, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.